الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 25 سے مطالعہ شروع کریں گے. پچھلی نشست میں جو گفتگو تھی اس میں رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا, قرابت داری کا حق ادا کرنا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا اور ان کی بدسلوکی کے باوجود ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرنا, یہ گفتگو ہمارے سامنے قدر وضاحت سے آئی تھی. پس منظر تو یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے یہ کہا کہ میں دعوت تو سب کے سامنے پیش کروں مگر تم تو میرے اپنے ہو, تو میرے اس قرابت داری کا اور رشتے کا جو حق ہے اس کا تو لحاظ کر کے میری بات کو سن لو. اور اس کے ذیل میں ہم نے رشتے داروں کا حق یا صلہ رحمی, اس کے تعلق سے کچھ گفتگو پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ ذکر بھی آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق کو واضح کرتا ہے, ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے. اس پر قدر وضاحت سے بات ہوئی کہ جہاں تک دلائل کے میدان کی بات ہے تو اللہ کا دین, دین اسلام, اس کی حقانیت ثابت شدہ ہے. قرآن کی حقانیت, رسول اللہ علیہ السلام کی حقانیت, اس دین حق کا حق ہونا دلائل کے میدان میں تو یہ ثابت شدہ ہے, لیکن عالم ظاہر میں اور عمل کے میدان میں اس کی حقانیت کا ثبوت پیش کرنے کی جد و جہد کرنا یہ امت کے کاندھوں پر ہے. یعنی یہ کہنا تو بالکل صحیح ہے کہ اسلام بہترین دین ہے, لیکن دنیا یہ بھی کہتی ہے اگر ہے تو بتاؤ کہاں ہے, اگر یہ قابل عمل ہے تو عمل کر کے دکھاؤ. تو اس تناظر میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے دین کی اقامت, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد, اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جان و مال اور وقت اور اولاد اور صلاحیت کو کھپانا یہ امت کی ذمہ داری ہے. تو ظاہر کے معاملات میں, عمل کے میدان میں اس دین حق کو صحیح اور صادق اور سچا ثابت کرنے کے لیے اس کا غلبہ ضروری ہے اور اس کی جد و جہد کرنا وہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. یہ وضاحت تفصیل سے پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئی تھی. آج جو بات کر رہے ہیں اس میں توبہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے توبہ کی قبولیت اور بندوں کی دعائیں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فضل سے مزید عطا فرمانے کا بیان بھی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, اور وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے, وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے, وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. یہ اتنا پیارا ہمارا دین اور رب کائنات کی اتنی پیاری تعلیم ہے اور اتنا بڑا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے جو بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا اور اسے امید دلاتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ایک تصور عیسائیت میں یہ بھی ہے کہ انسان تو ہے ہی پیدائشی گناہگار, معاذ اللہ, ایک طرف عورت کو ڈیگریڈ کر دیا گیا. ہاں عیسائیت وہ جو سینٹ پال اور اس قسم کے لوگوں نے ایجاد کی, نہ کہ معاذ اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں ایسا تھا, نہیں, وہ سینٹ پال جو عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 برس کے بعد دنیا میں آیا ہے اور اس کے اس طرح کے پیروکاروں نے اس طرح کی باتیں اڑائی ہیں کہ انسان تو ہے ہی پیدائشی گناہگار. عورت کی تذلیل یہ کر دی کہ آج جتنی عورتوں کو حالت حمل سے گزرنا پڑتا ہے یہ سزا ہے اما ہوا کی خطا کی, معاذ اللہ. یہ خطا ہوا نے کی تھی, اس کی سزا آج عورت کو یہ دی جاتی کہ وہ حالت حمل سے گزاری جاتی ہے, استغفر اللہ. اور انسان تو ہے ہی پیدائشی گناہگار, اور اس کی تو بخشش کا کوئی سامان ہی نہیں ہو سکتا. پھر بھونڈے عقیدے گھڑ لیے کہ یہ عقیدہ مانو معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی, معاذ اللہ, اور سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. بس تم کنفیس کر لو کہ اللہ نے بیٹے کو سولی دے دی, تمہارے گناہ معاف. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے بھونڈے عقیدے, ساری دنیا جو ہے وہ بدکاریاں برائیاں کرتی رہے, اور معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. عجیب بات. یہ ہیں بھونڈے عقیدے جو سینٹ پال اور اس طرح کے لوگوں نے گھڑے ہیں بعد میں. لیکن دین ہمارا بڑا سچا دین, فطری دین ہے, اور رحمت والا دین ہے, نعمت والا دین ہے. وہ یہ راستہ توبہ کا کھلا رکھتا ہے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ پلٹ آنا, رجوع کرنا. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے کئی مرتبہ یہ مثال آ چکی, شاکر کا لفظ قرآن میں بندوں کے لیے تو آتا ہے, اللہ کے لیے بھی آتا ہے. سورہ آل عمران, سورہ البقرہ میں ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, جو خوشی خوشی نیک عمل کرے تو اللہ شاکر ہے. کیا مطلب؟ اب بندے کے لیے شاکر کا ترجمہ تو ٹھیک ہے, شکر کرنے والا. اللہ کے لیے شکر کا ترجمہ, یعنی شاکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بندے کے شکر کو, بندے کے عمل کو, بندے کی نیکی کو قبول فرمانے والا, قدردانی فرمانے والا. نقطہ یہ سمجھ لیجئے, ہماری زبان کی وکیبلری یا الفاظ محدود ہے نا, تو اب مسئلہ یہ کہ ایک لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے, اللہ کے لیے بھی. اصول یہ ہے, جب بندوں کے لیے استعمال کیا جائے گا کوئی لفظ, تو بندوں کی حیثیت کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا, اور جب وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی شان بلند کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اسی طرح توبہ کا لفظ ہے, جیسے ہم ایک دعا کرتے ہیں سورۃ البقرہ میں سکھائی گئی نا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. یہ تب توبہ سے لفظ بنا ہے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اللہ تو ہم پر متوجہ ہو اپنی رحمت کے ساتھ, تو ہم پر نظر کرم فرما. وتب علینا, ہم پر نظر کرم فرما. انک انت التواب, تواب الرحیم, تواب اللہ کی صفت ہے. بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا, نظر کرم فرمانے والا, عنایت فرمانے والا, اور رحیم رحم فرمانے والا ہے. تو لفظ توبہ کے معنی لغوی اعتبار سے متوجہ ہونا یا لوٹنا یا پلٹنا. بندے کے لیے استعمال ہو تو وہی توبہ کے معنی جو ہمارے علم میں ہیں, اللہ کے لیے استعمال ہو تو نظر کرم فرمانا. تو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ توبہ کا دروازہ ہمارے دین میں کھلا ہوا ہے. ایک فرد کے لیے کب تک؟ مَا لَمْ يَغْرْغِرْ, جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے. یہ جو جان نکلنے کا موقع, اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا, عافیت کا معاملہ فرمائے. وہ موقع بھی بڑا سخت ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, اور آ جائے گی سَكْرَةُ الْمَوْتِ, موت کی سختی, بالحق, ٹھیک ٹھیک. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. اور ہماری آپ کی تو کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا حیات طیبہ کے بالکل آخری لمحات میں, آخری ایام میں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یقیناً موت کی سختی ہے, یقیناً موت کی سختی ہے, یقیناً موت کی سختی ہے. اور صرف فرمانے پر اکتفا نہیں فرمایا, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. اب بتائیے وہ خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, خاتم النبیین, سید المرسلین والآخرین, جو خطاؤں سے پاک اور ہمارے لیے شفاعت کرنے والے, جن کے لیے مقام محمود کا اعلان, جن کی شان کے ورفعنا لک ذکرک, اور جن کے لیے مقام محمود, اور جن کے لیے کوثر کا اعلان, اور وہ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے. تو باقی ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بہرحال حدیث میں آیا کہ بندے کی توبہ اللہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، جان نکلنے کا مرحلہ. وہ نکلنے کے مرحلے کے دوران تو فرعون بھی ایمان لائے تو اللہ قبول نہیں فرماتا. سورہ یونس میں ذکر ہے، فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے جب یہ غرق ہو رہا ہے اور اس عالم میں تو ٹرانسفر ہو رہا ہے، اب کا ایمان قبول نہیں. لیکن اس موت کے آنے سے قبل، یہ موت کا غرغرہ آنا اس سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، کسی کی ظاہر کی کیفیت کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو کوئی متقی پرہیزگار نہ سمجھ لیں اور دوسرے کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہ کر لیں کہ یہ تو جہنمی ہے، استغفر اللہ. ہمیں کیا پتا کب وہ زندگی کے اندر اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے اور ہدایت پر آ جائے، اور کوئی موقع آ جائے اور ہدایت پر آ جائے، اور خاتمہ اس کا ایمان پر ہو جائے. اس لیے ظاہر کے اعتبار سے کسی کی بری کیفیت کو دیکھ کر اعمال یا دیگر معاملات کے حوالے سے ہم کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں، کوئی رائے یا حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں برائی برائی ہے، اس برائی کا ذکر ہو جائے کہ غلط بات ہے، لیکن کسی برے کے بارے میں ہم کو جہنم کا فتویٰ دینا شروع کر دیں، معاذ اللہ، کہ لوگ بڑے زبان زد عام ہے نا، جہنمی ہے جہنمی ہے، ہم کون ہیں یہ اس طرح کی حتمی رائے بیان کرنے والے یا ورڈکٹ دینے والے؟ ہمیں کیا پتا اس کا خاتمہ ایمان پر اور خیر کے ساتھ ہو جائے. حدیث سے بڑی ہلا دینے والی ایک بات ہے، مسلم شریف میں بھی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نیک عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور معاملہ پلٹتا ہے اور وہ اہل جہنم کے سے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص اہل جہنم کی طرح برے اعمال کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر معاملہ پلٹ جاتا ہے اور وہ نیک اعمال اور جنت والوں کے سے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے. پتہ چلا اپنی نیکیوں پر کوئی تکبر نہ ہو، کوئی زعم نہ ہو کہ میں تو بڑا نیک اور متقی و پرہیزگار ہوں تو سارے بے نمازی، استغفر اللہ. اپنی نیکیوں پر کوئی گھمنڈ نہ ہو، خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمہ کس بات پر ہو رہا ہے. اور دوسرے کی ظاہری کیفیت کی بنیاد پر کوئی حتمی بات نہ کہیں اس کے بارے میں، کیا پتا کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو جائے. بہرحال تو کب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ فرد کے لیے جب تک کہ یہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، اور کسی قوم کے لیے، یہ ماضی قوموں کی داستان قرآن نے بار بار بیان کی، جب تک کہ وہ عذاب کا فیصلہ نافذ نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، اس سے قبل تک کی توبہ کے معاملات ہیں اور اس سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا، مگر جب وہ فیصلہ نافذ ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. بہرحال توبہ سچی توبہ، مگر قرآن کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ. یہ سچی اور پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو 27ویں شب اور ختم قرآن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی عمرے کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی کے لیے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کیا پتا اگلی سانس ہے بھی کہ نہیں میرے مقدر میں. وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں جسٹ ڈو اٹ، یہ ناؤ اینڈ نیور والی بات، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میری توبہ آج ہی سچی توبہ ہونی چاہیے. ہاں پھر بھی میں خطا کا پتلا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے تو پھر توبہ کر لوں گا. اور توبہ کا دروازہ اس لیے کھلا رکھا گیا ہے کہ بھائی تم سے اگر غلطی ہو جائے، اگر تم سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے. اس لیے نہیں کھولا گیا کہ کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے چلو غلطی کرو توبہ کرو غلطی کرو توبہ کرو، نہیں. یہ مختلف قسم کے جو مرہم بنائے گئے، اب تو کریم کا دور ہے، کریم بناتے ہیں ہم، یہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی جل جائے تو کریم لگا لو. یہ جتنی کریم بنائی گئی ہیں یا جتنے مرہم بنائے گئے اس لیے نہیں ہیں کہ ہاتھ جلاتے رہے کریم لگاتے رہے، ہاتھ جلاتے رہے مرہم لگاتے رہے، تو بے وقوفی ہے نا. یہ اس لیے بنایا کہ اگر ہاتھ جل جائے تو بھائی کریم لگا لینا مرہم لگا لینا. تو توبہ کا دروازہ بھی اس لیے کھلا کہ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا. یہ نہیں کہ کیے جاؤ توبہ کر لیں گے، یہ نہیں کیے جاؤ توبہ کر لیں گے، یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتا ہے.
اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ غلطی کے دوران ہی موت اگر آ گئی, شراب پیتے ہوئے لوگوں کو موت آ جاتی ہے, زنا کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے, سود کھاتے ہوئے جان نکل جاتی ہے, بے حیائی کے کام کرتے ہوئے جان نکل جاتی ہے, اس دوران اگر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ برے خاتمے سے, بری موت سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا یہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں کے اقوال اور پھر علماء اس کے ذہن میں چند باتیں لکھی. چند باتیں یہ ہیں, نمبر ایک, دل میں سچی ندامت ہو کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا. اور یاد رکھیں یہ توبہ کا پہلا قدم ہے, اور گناہوں پر اتنے جری ہو چکے ہیں لوگ کے احساس ہی نہیں ہے, تو یہ دلوں کے مردہ ہو جانے کی علامت ہے, اللہ محفوظ رکھے. تو پہلا اسٹیپ, پہلا مرحلہ, پہلا نقطہ, دل میں ندامت کا احساس, میں نے غلطی کی, میں نے اپنے رب کو ناراض کیا. نمبر دو یہ بھی کہ زبان پر بھی استغفار کی کلمات ہو, چاہے وہ آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, یا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہو مچھلی کے پیٹ میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں بھی ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی, یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ہم سب کو یاد الحمدللہ, پیغمبروں کی بتائی ہوئی دعائیں, قرآن میں نقل کی گئی دعائیں, احادیث میں بتائے گئے کلمات یقیناً سب سے پیارے ہیں. البتہ ہم یہ بھی اہتمام کریں کہ صرف دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام نہ کریں, دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کریں. پڑھنا ہوتا ہے فقط کہ جب ہمیں معنی معلوم نہیں ہوتے, معنی معلوم نہ ہو, مفہوم معلوم نہ ہو, تو ہم پڑھ رہے ہوتے سمجھ نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ معاف کیجئے گا, جب جمعے میں یا کسی اور موقع پر عربی میں دعا ہو تو آمین کی آواز بہت ہی کم آتی ہے لوگوں کی, اور جیسے اردو میں دعا شروع ہوتی ہے سارا مجمع آمین آمین آمین. کیوں؟ اب پتہ چل رہا ہے نا کیا مانگا جا رہا ہے. اسی طرح جو دعائیں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں ان کو مانگنے والے بنے, ان کو مفہوم کے ساتھ یاد کرنے والے بنے, تو دل بھی لگا رہے گا, زبان بھی, اور دل و دماغ اور پورا وجود متوجہ ہوگا, تو اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی انشاءاللہ. تو دوسری بات, زبان پر توبہ کے استغفار کے کلمات اور دعائیں, ان کا اہتمام. تیسری بات, اس بات کا بندہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, پکا ارادہ کرے. اس وقت تو یہ ارادہ پکا کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے پھر گناہ ہو جائے گا, تو بھائی بیمار بھی تو ہوتے ہیں, جب بیمار ہوتے ڈاکٹر کہتے دوا کھا لو, تو بڑا احمق ہوگا وہ شخص جو کہے گا بھائی پھر بیمار ہو جاؤں گا, میں نہیں کھا رہا گولیاں, میں نہیں کھا رہا دوا. بے وقوفی کی بات ہے, بھائی ابھی تو تم علاج کرو نا اپنا, اگر پھر بخار ہو گیا, کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو پھر دوا لے لیں, لیکن آج تو دوا لو نا, آج تو پرہیز بھی کرو, دوا بھی وقت پر لو, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا, پھر کبھی اگر ہو جائے تو لے لینا دوا. تو آج پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا. نمبر چار یہ ہے جو اب مشکل بات ہے ہم سب کے لیے, یعنی مشکل اسے وہیں پہ مشکل آتی ہے. رو رہے تو بڑا آسان ہے, آمین آمین کی صدائیں بلند کرنا تو آسان ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, مگر سچی توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہ کو بالفعل چھوڑو, عملاً چھوڑ دو گناہ. پھر گناہ کے دو حصے کیجئے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا لازم ہے نا, ان کو نہ کیا جائے تو گناہ. ایک یہ حصہ ہے گناہوں کا, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا ہے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سچ بولنے کی تلقین کی, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے, رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے, وغیرہ وغیرہ. اب جو حکم دیا گیا کرنے کا اس کو بجا لانا مطلوب ہے, ان احکامات پر عمل نہ ہو تو گناہ ہے. تو یہاں گناہوں کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے, بے نمازی ہو تو نماز کی طرف آؤ, یہ سچی توبہ کی شرط ہے. یہ نہیں کہ توبہ 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 کرنے سے توبہ ہوتی ہے, وہ پہلا اسٹیپ ضرور ہے کہ استغفار کے کلمات بھی ہم ادا کریں, لیکن عملاً گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو نماز چھوڑ رکھی تو نماز ادا کرو, زکات ادا نہیں کی ڈنڈی ماری پچھلے سالوں میں, کیلکولیٹ کرو, علماء سے مسئلہ پوچھو اور زکات ادا کرو. حج فرض ہو چکا, دنیا جہاں میں گھومتے پھرتے رہے اور ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں بہا دیے, اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کی, فرض حج ادا نہیں کیا, گناہ ہے یہ. پہلی فرصت میں حج ادا کرو. ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے, معافی مانگو, معاملے کو درست کرو. یہ تو حقوق اور عبادت کا معاملہ, آگے الگ سے بیان ہوگا. تو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو احکامات دیے ان کو بجا لانا ضروری, ان کو بجا نہ لایا جائے, ان پر عمل نہ کیا جائے تو گناہ ہے. تو یہاں گناہ چھوڑنے کا مطلب ان فرائض پر عمل کرو, واجبات پر عمل کرو. اور دوسرا گوشہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہے, سود سے منع فرمایا, جوئے سے منع فرمایا, شراب سے منع فرمایا, حرام کی اور شکلوں سے منع فرمایا, جھوٹ سے منع فرمایا, خیانت سے منع فرمایا, وعدہ خلافی سے منع فرمایا, غیبت سے منع. یہ جو احکامات ہیں نہ کرنا ان کاموں کو, منکرات جو ہوتے ہیں جس سے روکا گیا, ان کو کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے, جھوٹ بول رہے ہیں تو گناہ, سود خوری کر رہے ہیں تو گناہ, بے حیائی میں مبتلا ہے تو گناہ. اب ان کو چھوڑا جائے یہ توبہ کی شرط ہے. یہاں مشکل آتی ہے سر, ختم قرآن میں تو رو دھو لیا اس کے بعد فارغ, 27 شب میں تو رو دھو لیا اس کے بعد فارغ, اور عید آئی تو پتہ چلا کہ آزاد. نہیں بھائی, یہ تھوڑی حج تو بڑے خوشو خوشو کے ساتھ کیا, الحمدللہ اللہ قبول فرما, اس کے بعد گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد کیا چھٹی مل گئی گناہ کرنے کی, چٹھی مل گئی کہ گناہ کر لو؟ نہیں بھائی, یہ ہے سچی توبہ, گناہوں کو چھوڑنا, فرائض و واجبات پر عمل, اور حرام سے منع کیے گئے کاموں سے بچنا. یہ اگلی بات آ گئی چوتھی, کہ بالفعل گناہ کو چھوڑ دو. تو چار باتیں عرض کی, دل میں ندامت بھی ہو کہ میں نے ناراض کیا اللہ تعالیٰ کو, نمبر دو زبان پر توبہ استغفار کے کلمات اور دعائیں بھی ہوں, نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو, نمبر چار بالفعل گناہ کو چھوڑ بھی دیا جائے. یہ تو ہے اکثر حقوق اللہ سے متعلق معاملات جہاں یہ شرائط پوری کرنی. حقوق العباد کا معاملہ ہو تو ایک اور شرط ہے, یہ سب تو کرنا ہی ہے. ایک اور شرط یہ کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگنا پڑے گی. جی یہ بہت بھاری بات لگتی ہے ہمیں, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں. حقوق العباد کی معافی کے لیے متعلقہ بندہ یا بندی جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. اور اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے, مال دبایا ہوا ہے, جائیدادوں کے حصے ہم نے اٹھائے رکھے ہوئے ہیں, بہنوں کو حصہ نہیں دیا, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا, یہ ظلم ہے, یہ حرام ہے. اور اس کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازیں بھی ٹھیک, زکات بھی ٹھیک, حج بھی تو کر لیا ہم نے, اسی بہن کے پیسے سے جس کا بنتا تھا وراثت کا حصہ, اگر جا کے کوئی حج کر رہا ہے منہ پہ دے مارا جائے گا. میرے جملے سخت ہیں مجھے پتا ہے, اس سے زیادہ سخت بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے حصے متعین کیے گئے, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں کہا یہ اللہ کی حدود ہیں, اور جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ جنت میں ہوگا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم کی آگ کے اندر ہوگا. پڑھیے جا کر سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ تفصیل ملے گی آپ. تو کسی نے بھائی کا, چھوٹے بھائی کا حصہ دبا لیا, بڑا بہت ہی بڑا بن گیا, سارے بہن بھائیوں کا حصہ کھا گیا, بھائیوں نے مل کر بہنوں کا حصہ کھا لیا, چچا جو ہے وہ بھتیجوں اور بھتیجوں کی جائیداد پر قابض ہو گیا, پلاٹ پر قبضہ کر لیا, اللہ کے نہیں چلے گا یہ. اور کوئی سمجھے حج عمرے بھی میں نے کر لیے, ماتھے پہ نماز کا نشان بھی آ گیا, معاف کیجئے گا, عبادات کی اہمیت اپنی جگہ, مگر حقوق العباد کی یک تلفیاں یہ ساری عبادات کو لے ڈوبیں گی. یہ بھی حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت باتیں ہیں نا جی. اور ہم چاہتے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے توبہ قبول ہو جائے, بیٹھے بیٹھے ہمیں جنت مل جائے, بیٹھے بیٹھے تو ہمارے بچے ایگزام میں پاس نہیں ہوتے, ہوتے بیٹھے بیٹھے ہمیں ایک مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی, اور ہم چاہیں کہ بیٹھے بیٹھے جنت ہمیں مل جائے. ایسا تھوڑی ہے بھائی, یہ شرائط ہیں جو توبہ کی بیان کی جا رہی ہے. تو اب پانچویں بات یہ آ گئی کہ اگر بندوں کی حق تلفی کی ہے, بندوں کا حق مارا ہے, بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو معافی مانگی جائے. اور مالی معاملہ ہے, قرض لے کے بیٹھے ہوئے, جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, خیانت کیے بیٹھے ہوئے, خدا نہ خواستہ, تو مالی معاملہ بھی درست کرے, لوٹانا پڑے گا. یہ ہے حقوق العباد سے متعلق. چھٹی بات, اللہ اکبر, سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ, اب تک تم گناہ کرتے رہے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارا باطن آلود ہو گیا, گندا ہو گیا, اب اللہ کی اطاعت میں کھپاؤ اپنے آپ کو, اللہ کی اطاعت میں گھلاؤ اپنے آپ کو, تاکہ تمہارا ظاہر بھی اور باطن بھی پاک اور صاف ہو جائے, تمہارا رخ زندگی ٹھیک ہو جائے. یہ مفہوم ہے, اور اس پر قرآن کہتا ہے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 82 میں, ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى, بلکہ اس سے پہلے الفاظ, وانی لغفار اللہ فرماتے ہیں ضرور میں بہت بخش دینے والا ہوں اس کو. کون؟ لمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا ثم اهتدى, وہ کہ جو توبہ کرے, سچی مراد ہے ایمان لائے, گناہوں کی وجہ سے ایمان دل سے نکل جاتا, بھائی سچا ایمان دل میں, اللہ مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے, اس کی قدر اور حفاظت کی توفیق دے, اور عمل کرے نیک, ثم اهتدى, پھر صحیح راہ پر چلتا چلا جائے, رخ زندگی تو ٹھیک ہو جائے. یہ واقعی اللہ کا بندہ بن گیا, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ فلمیں ڈراموں میں وقت نہیں لگاتا, یہ فضولیات میں مبتلا نہیں ہوتا, اس کی زبان پر گالی نہیں آتی. الحمدللہ یہ معاشرے میں اب بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی ان کی بدل دی. ثم اهتدى, پھر اس کا رخ زندگی ٹھیک ہو جائے, وہ ہدایت پر آ جائے. یہ ہیں شرائط میں سے اگلی بات جو سیدنا علی نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ, اب تک گناہ کرتے رہے تو تمہارا باطن آلودہ ہو گیا, اب اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپاؤ تاکہ تمہارے ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارا باطن بھی پاک اور صاف ہو جائے. توبہ پر کیا ملتا ہے؟ سورہ فرقان میں ہم پڑھتے ہیں, سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 میں, وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچی توبہ لے کر آئے اور عمل کو درست کر لے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. یہاں بھی ذکر ہے, فرمایا کہ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ, اللہ ان کی سیئات برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. ہاں ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ, وہ قرآن کہتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, نیکیاں گناہوں کو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وضو کیا تو وضو کے اعضاء سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف. لیکن ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ, جہاں اللہ یعنی ایسا برا عمل, کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں علماء نے اس کی بھی وضاحت فرمائی, وہ اعمال یعنی برے اعمال جس میں اللہ نے یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کی کوئی سزا بیان کی ہو, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخرت کی کوئی سزا بیان کی ہو, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس عمل پر لعنت فرمائی ہو. چھ باتیں ہو گئیں, ویسے تو تین ہیں, اللہ یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کی سزا بیان کی ہو, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخرت کی سزا بیان کی ہو, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہو, تو ایسے اعمال کبائر میں شامل ہوتے ہیں. ایک مشہور غلط فہمی ہے کہ صرف کبیرہ گناہ سات ہیں, یہ مشہور حدیث بھی ہے, وہ کبیرہ نہیں, وہ اکبر الکبائر ہیں, بڑوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں, شرک, قتل, سود خوری, ماں باپ کا دل دکھانا, جھوٹی گواہی دینا, قتل کرنا, زنا کرنا, یہ سات بڑے بڑے گناہ ہیں. بعض ائمہ نے 70 کی لسٹ پیش کی ہے آیات اور حدیث کی روشنی میں, وہ بھی ایک مشہور ہے جو اکثر انٹرنیٹ پہ لسٹ ملتی ہے, امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے, وہ بھی 70 ہیں اور بعض کے نزدیک اس کی تعداد سینکڑوں میں. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, غیبت کبیرہ گناہ ہے, خیانت کبیرہ گناہ ہے, وعدہ خلافی کبیرہ گناہ ہے, حسد کبیرہ گناہ ہے, تکبر کبیرہ گناہ ہے, بغض اور عنات کبیرہ گناہ ہے, جس کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں. تو صغیرہ گناہ چھوٹے ہیں, نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہوں کے لیے معافی شرط لازم ہے, اور سچی توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں وہ ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. یہ بات ابھی نامکمل ہے, انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر اور وضاحت ہوگی. البتہ 2-4 منٹ میں چاہوں گا کہ ایک احساس ہمارا پھر بیدار ہو, شام کی صورتحال آپ کے ہمارے سامنے ہے, اور اب ان ظالموں نے حلب کے بعد ادلب جو ان کا ایک آخری ایک ٹھکانہ ہے مسلمانوں کا, جہاں 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں پر موجود ہیں, اور ان رشین فورسز نے اور بشار الاسد کی ظالم فورسز نے جو بربادی اب مچائی ہے وہاں پر کیمیائی ہتھیاروں کی, اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے جس طرح کے لاشیں جن لوگوں نے اگر دیکھے ہوں واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر, اللہ کی پناہ, اللہ ان پر رحم فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں پر. مگر آپ سوچئے کہ یہ 57 سے زیادہ مسلم ممالک, اور ان کے صدور میں ان کے حکمرانوں میں کوئی جرت نہیں, کوئی بات کہنے کو تیار نہیں. سی پیک کے لیے تو رشیا سے باتیں کرنے کو تیار ہیں, مشق کرنے کو تیار ہیں, مگر مجال ہے کہ ہمارا آرمی کا چیف یا ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بات تو کرے ان ظالموں کے سامنے, ذرا جرت ایمانی نہیں. کھڑا کوئی ہوا تو وہ ترکی کا صدر کھڑا ہوا, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. 30-40 لاکھ مہاجرین کو تو بےچارے ویسے ہی وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور جس کے لیے ہمارے بھی علماء اپیلیں کر رہے ہیں اور ہمیں مدد کرنی چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ان پر آیا ہوا ہے، 40 لاکھ آدمی بیک وقت نکل جائے سرحدوں کے اوپر آسان بات نہیں ہے، ان کے جسم آپ کے میرے جسموں کی طرح، ان کے بچے آپ کے میرے بچوں کی طرح ہیں، یہ احساس تو ہمارا کم از کم ہو، ہم دعائیں تو کریں کم از کم ان کے لیے، اور جو مالی تعاون ہو سکتا ہے مہاجرین کے لیے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، مختلف ادارے کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا جس پر آپ کو اعتبار ہے آپ دیجئے، اپنا یہ حصہ تو ہم ڈالیں، اور ان حکمرانوں پر ہمارا پریشر ہونا چاہیے، کہاں ہے وہ موم بتی مافیا والے، یہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ، یہ بڑی بڑی بیگمات اور یہ بڑے بڑے کٹر سیکولر قسم کے لوگ جو کتے اور بلیوں کے مرنے پر تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں، یہ کیمیائی ہتھیاروں سے شہید ہونے والے بچے انسانوں کے بچے نہیں، یہ لاشیں مسلمانوں کی لاشیں، یہ انسانوں کی لاشیں نہیں، جو کتے اور بلیوں پر، اور ظالم وہ کہ جو گستاخان رسول ہوں ان کے لیے سڑکوں پر آ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی حمیت نہیں، کوئی انسانیت باقی نہیں کہ اپنی بات کو پیش کرے اور اپنا احتجاج بلند کرے، یہ میڈیا کے ہمارے بڑے بڑے مالکان، یہ بڑے بڑے اینکر پرسنز، میں کیا کہوں ان لوگوں کو، یہ کتے ہیں جن کو ہڈیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور جب ہڈیاں مل جاتی تو ان کے سامنے نہیں بھونکتے، تو باہر والے ان کتوں کو ہڈیاں دے رہے ہیں، اسے سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ، میری سختی کو معاف کیجیے گا، ہمارے پاس ممبر کی امانت ہے رسول اللہ کی، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس طرح توجہ دلائی جائے، ہماری فوج کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہمارے سیاست دانوں کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہماری دینی جماعتوں کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے، کسی کو پناما کی فکر ہے، کسی کو الیکشن کی فکر ہے، مگر امت کا درد کسی کے دل کے اندر نہیں، امت کے لیے غیرت کسی کے دل کے اندر نہیں، ایمان کی بنیاد پر بات کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوا کرتے ہیں، اتنے ہم بے حس ہو گئے ہیں، ناہنجار ہو گئے، نالائق ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی کرسیوں کی فکر ہے، ہماری سیاست کی فکر ہے، مگر امت کا درد اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہم دل کسے مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، ہمیں امت کا کوئی پاس ہے بھی کہ نہیں، رسول اللہ کی نسبت کا کوئی لحاظ ہے بھی کہ نہیں، اور اللہ کے بندے ہونے اور اس کے دین کے نام لیوا ہونے کا کوئی احساس، کوئی ہمارے اندر رمق باقی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں توجہ کرنے کی کوشش تو توفیق دے، ہم اپنی غیرت کا بھی اظہار کریں، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا بھی کریں، ہم جمعے میں دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، جو مدد ہو سکتی ہے مہاجرین کی جہاں جہاں دے سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کھڑے ہو کر آواز تو بلند کریں، یہ 1.5-2 ارب مسلمان کھڑے ہو کر آواز بھی بلند کریں تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو، ہمارے سیاست دانوں کو، ہماری دینی جماعتوں کو، اور مجھے اور آپ کو بھی غیرت دینی عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔